उन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम को एक कमरे में तन्हा पाया जिसका दरवाजा आप बंद किए हुए थे और उनके तन पर ऊन का एक लिबास था और रेत और चूने की जमीन पर बैठे हुए अपने माबूद से राजो न्याज और तिलावत कुरान में मशगूल थे। वो मलाइन इसी हालत में इमाम अलैहिस्सलाम को मुतवक्किल के पास ले गए और उससे कहा कि हमने इनके घर में कुछ भी नहीं पाया और इनको क़िबला रुख तिलावत कुरान करते हुए देखा।
मुतवक्किल के जो ऐशो नोश की महफिल में बैठा हुआ था और शराब का जाम जो उसके हाथ में था, उसे बड़ी बेशर्मी के साथ इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा रहा था। इमाम अलैहिस्सलाम ने कसम खाई और कहा, मेरा गोश्त और पोस्त इससे नहीं बना है, तू मुझे माफ रख। वो नहीं माना और कहा, तो फिर आप कोई शेर पढ़कर सुना दीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं शेर बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन मुतवक्किल ने इसरार किया तो आपने एक शेर पढ़ा कि जिसका मजमून मौत और आखिरत के बारे में था और ये कि तमाम कस्र और महल एक दिन जमीन बोस हो जाएंगे और कब्र ही इंसान की आखिरी मंजिल होगी। इमाम अलैहिस्सलाम के इस शेर ने मुतवक्किल पर इतना असर किया कि वो बहुत रोया और उसने हुक्म दिया कि शराब की बसात लपेट दी जाए और इमाम अलैहिस्सलाम को इज्जत और एहतराम के साथ उनके घर वापस ले जाया जाए।
पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। हर आह गई अर्श पे ये आग की किस्मत, हर आह गई अर्श पे ये आग की किस्मत, हर अश्क पे एक खुल्द है हर अश्क की कीमत, हर अश्क पे एक खुल्द है हर अश्क की कीमत। तोहफा ये मिला है मुझे सरकार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। तमाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। तमाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। शुक्रे खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, शुक्रे खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, जिस पर निसार जान पला हो जफर की है। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। परवाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। गर्मी है तप है दर्द है कुलपत सफर की है, ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। लुटते हैं मारे जाते हैं यूं ही सुना किए, हर बार भी वो अमन की गैरत हजर की है। हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए, हीले बहाने वालों को ये राह डर की है, ये राह डर की है। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पगर दो पगर की है। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔
امام ہادی علیہ السلام سن 220 ہجری میں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت کے بعد 6 یا 8 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے۔ تقریباً 21 سال تک مدینہ میں رہے اور پھر حرم نبوی کے امام جماعت بریحہ عباسی کی چغل خوری اور متوکل عباسی کے نام مسلسل خط و کتابت کے نتیجے میں عباسی بادشاہ کے حکم پر آپ کو سامرہ منتقل کیا گیا۔ بریحہ نے اسے لکھا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ حرم تمہارے پاس رہے تو علی ابن محمد کو یہاں سے نکال لو، کیونکہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور ایک بڑی تعداد ان کی پیروی کر رہی ہے۔ بریحہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ امام علیہ السلام مدینہ میں اپنے وکلاء کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ امام علی ابن محمد الہادی النقی علیہ السلام تقریباً 21 سال تک عباسیوں کی کڑی نگرانی میں سامرہ میں مقیم رہے۔ بریحہ کی مسلسل چغل خوری اور شکایت کی وجہ سے متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس سے دور کر دیا، اور جس وقت امام مدینہ منورہ سے سامرہ کی جانب سفر طے کر رہے تھے، بریحہ بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ بریحہ نے سفر کے دوران امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا،
آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے شہر مدینہ سے نکالے جانے کا سبب میں ہوں۔ میں زبردست قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے متوکل یا اس کے درباریوں اور بیٹوں کے سامنے میری شکایت کی تو مدینہ میں موجود آپ کے تمام درختوں میں آگ لگا دوں گا، آپ کے غلاموں اور خادموں کو مار ڈالوں گا، آپ کی کھیتی کے چشموں کو بند کر دوں گا، اور آپ یقین جان لیں کہ میں یہ کام کروں گا۔ امام علیہ السلام نے اس کی طرف رخ کر کے فرمایا، تمہاری شکایت کا سب سے قریبی راستہ خدائے متعال کے پاس تھا، اور میں نے گزشتہ رات پروردگار عالم سے تیری شکایت کر دی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کسی کے پاس نہیں کروں گا۔ بریحہ نے جیسے ہی امام علیہ السلام کا یہ کلام سنا، فوراً امام علیہ السلام کا دامن پکڑ کر رونے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔
امام ہادی علیہ السلام اپنے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مانند ہر قسم کے دنیوی عیش و نوش سے دور زہد و تقویٰ سے سرشار تھے، اور غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ قرآنی تعلیمات اور مفاہیم کو عام کرنے، نیز قرآن فہمی اور قرآن کی بعض آیات کی تفسیر کے سلسلے میں بھی آپ نے گرا بہا خدمات انجام دی ہیں۔ سامعین، ہم فرزندے رسول خدا حضرت امام علی النقی ہادی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ایک بار پھر اپنے تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے پروگرام کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
صرف زمانہ کی گھر جائیں ہم حالت بے کسی کس کو دکھلائیں ہم ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ
تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ
جس کے آگے بھلا ہاتھ پھیلائیں ہم مذہب اسلام کو حیات کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات
کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات
میدان کربلا نے شیخ خوش خصال نے
میدان کر
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کا آغاز ایرانی اخبارات سے کرتے ہیں۔ پہلے روزنامہ ایران کی بعض اہم سرخیاں۔ حکومت جدت عمل اور جدت پسندی کی حمایت کرتی ہے، صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ 60% سطح کی یورینیم افسودگی کی کوئی قانونی ممانعت نہیں ہے۔ ایران کے ہاتھ لگنے والی اسرائیلی دستاویزات مختلف قسم کی معلومات پر مشتمل ہیں، جن میں غیر قانونی اور خفیہ جوہری ہتھیاروں کے پروگرام سے متعلق دستاویزات بھی شامل ہیں۔ ایران کی انٹیلیجنس وزارت۔ اور یہ ہیں روزنامہ کیہان کی بعض اہم سرخیاں۔ خفیہ اسرائیلی ایٹمی فوجی اور سیکورٹی دستاویزات ایران کے ہاتھ میں، ایران کی انٹیلیجنس وزارت۔ یمن کے انتباہ کے بعد اسرائیلی حکومت نے اپنے F-35 جنگی طیاروں کا استعمال نہیں کیا۔ اور امریکی پولیس اور فوج کے ذریعے مظاہرین کی شدید سرکوبی کے باوجود جھڑپیں لاس اینجلس کے ساتھ ساتھ کم از کم 9 دیگر امریکی شہروں تک پھیل گئیں۔ یہ ہیں روزنامہ جامع جم کی بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ مجلس شورا اسلامی کا منفرد وقار اور مقام ہے، اس کے اراکین کو اس وقار اور مقام کو برقرار رکھنا چاہیے، رہبر انقلاب اسلامی۔ تقسیم اور خانہ جنگی کا خطرہ شام کو بدستور لاحق ہے۔ اور دریائے اردن کے مغربی کنارے میں مزاحمت سرگرم ہے۔ سامعین، اب پاکستانی اخبارات۔ پہلے جنگ اخبار کی کچھ اہم سرخیاں۔ پاکستان کی ڈیفالٹ کے دہانے سے واپسی اور ترقی کا سفر ایک معجزہ ہے، وزیر اعظم۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے، بلاول بھٹو زرداری۔ بلاول بھٹو کی سرگرمیوں سے پاکستان کا مثبت امیج بنانے میں مدد مل رہی ہے، چودھری محمد قربان۔ عوام دوست بجٹ پیش کیا، مسلم لیگ نون کی حکومت عوام کو ریلیف دے رہی ہے، عظمیٰ بخاری۔ بجٹ غریب کے خون پسینے کی کمائی پر ڈاکہ ہے، عمر ایوب۔ ڈاکٹر یونس اور برطانیہ میں پاکستان کے لیے تجارتی ایلچی ایم پی محمد یاسین کی ملاقات۔ اور یہ بجٹ غریب عوام کا نہیں، شریف خاندان کے بزنس ونگ کا بجٹ ہے، بیرسٹر سیف۔ اب روزنامہ جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے اقتصادی سروے، مثبت اور منفی پہلو۔ اخبار لکھتا ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگ زیب نے پیر کو مالی سال 2024-25 کی اقتصادی صورتحال کے بارے میں سروے جاری کر دیا ہے، جس میں بعض شعبوں میں شرح نمو کے مقررہ اہداف کے حصول میں کامیابی، جبکہ بعض میں ناکامی کا اعتراف کیا گیا ہے۔ تاہم یہ نوید بھی سنائی گئی ہے کہ ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہو چکی ہے، اور پچھلے سال اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ آئندہ سال دور ہو جائے گی۔ وزیر خزانہ نے نجی شعبے کو حکومتی اعداد و شمار کی جانچ پڑتال کے عمل میں شریک ہونے کی پیشکش کرتے ہوئے حکومت کے اقتصادی اعداد و شمار کے بارے میں شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ نجی شعبے کے اسٹیک ہولڈرز کے علاوہ اپوزیشن رہنماؤں اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں نے بھی سروے میں ظاہر کیے گئے اعداد و شمار میں بعض غلطیوں کی نشاندہی کی ہے، جس سے سروے کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا پتہ چلتا ہے۔ اعداد و شمار کی مدد سے بتایا گیا ہے کہ ملک کی معاشی مشکلات پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ فیکس آمدنی 1662 ڈالر سے بڑھ کر 1824 ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ رواں مالی سال مجموعی قومی پیداوار میں 2.7% کا اضافہ ہوا۔ جی ڈی پی کا حجم پہلی مرتبہ 411 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ صنعتی شعبے کی ترقی 4.77% اور مہنگائی بڑھنے کی شرح 4.6% پر آ گئی۔ ملک پر اس وقت مجموعی قرضوں کا بوجھ 76,000 ارب روپے سے متجاوز ہے۔ جاری کھاتوں کا خسارہ سرپلس ہو گیا۔ اس سال 36 ارب ڈالر کی ترسیلات زر ریکارڈ کی گئیں، جو اگلے سال 38 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی۔ ملکی خزانے پر سب سے بڑا بوجھ قرضوں پر سود کا ہے، جو رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں 6,439 ارب روپے ادا کیا گیا۔ ٹیکس فائلرز کی تعداد دگنی ہو چکی ہے۔ حکومت ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ موجودہ فائلرز پر بوجھ نہ بڑھانا پڑے۔ مالی وسائل کی تقسیم میں آبادی کا فارمولہ ترک کر کے صوبوں کی مشاورت سے نیا نظام وضع کیا جائے گا۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ اقتصادی شرح نمو 3.6 کے ہدف کے مقابلے میں 2.68% رہی۔ زراعت اور خدمات کے شعبوں میں بھی اہداف حاصل نہیں ہو سکے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ رواں مالی سال میں گندم، چاول، کپاس اور گنے کی پیداوار میں تشویشناک کمی آئی۔ مجموعی طور پر اہم فصلوں کی نمو منفی 3.5% پر آ گئی۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ تعلیم اور صحت کے شعبے مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ ان دونوں شعبوں پر 1% سے بھی کم خرچ ہو رہا ہے، جسے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ طبی سہولتیں ضرورت کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ ملک معدنی وسائل سے مالا مال ہے، مگر عملاً خام تیل، گیس، کوئلے اور خام لوہے کی پیداوار مسلسل کم ہو رہی ہے۔ ملک میں 44.7% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ مسئلہ حکومت کی ترجیحات میں سر فہرست ہونا چاہیے، مگر اقتصادی سروے میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ روزگار کے مواقع کم ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے بڑی مینوفیکچرنگ صنعتوں کا زوال بھی ایک اہم عنصر ہے، جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ شرح سود میں کمی کر کے صنعتی ترقی کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں۔ زراعت کی ترقی کے لیے آبی ذخائر تعمیر کیے جانے چاہیے۔ سامعین، اب ہندوستانی اخبارات کا جائزہ لیتے ہیں، اور پہلے روزنامہ اردو ٹائمز کی بعض اہم خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ملی فخر ہے کہ کثیر الجماعتی وفود نے عالمی سطح پر بھارت کا موقف مضبوطی سے پیش کیا۔ وزیر اعظم مودی کے 11 سالہ اقتدار پر جھارکھنڈ مکتی مورچے کا سخت حملہ، بھارت کی عالمی شناخت کو پہنچا نقصان۔ بہرائچ میں 4 مزارات پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ دنیا میں اسلام سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب۔ راہل گاندھی کی رائے بریلی اور امیٹھی کے ہونہار طلبہ سے ملاقات۔ مہا کمبھ بھگدڑ، یوگی حکومت اموات کو کیوں چھپا رہی ہے؟ اکھلیش یادو کی برہمی، کہا 37 نہیں 82 عقیدت مندوں کی موت ہوئی ہے۔ اور یوپی میں فیملی کی رضامندی کے بغیر شادیوں پر سختی، رجسٹریشن کے لیے قاضی یا پنڈت کی حاضری شرط۔ سامعین، روزنامہ اردو ٹائمز نے آج کا اداریہ امریکہ کی بدسلوکی کے عنوان کے تحت لکھا ہے، تو یہ ایک نظر اس اداریے پر ڈالتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ ایک امریکی این آر آئی کنال جین نے ایکس پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ایک ہندوستانی نوجوان کو امریکی ایئرپورٹ سیکورٹی گارڈز زمین پر پٹخ رہے ہیں۔ وہ ہندوستانی نوجوان چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ اس ویڈیو کے ساتھ کنال جین نے جو لکھا ہے وہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے لکھا، کہ یہ ایک ہندوستانی نوجوان ہے جو نہ جانے کتنے سپنے سجا کر امریکہ آیا تھا، لیکن اسے ایئرپورٹ سے ہی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کر واپس بھارت بھیج دیا گیا۔ روزانہ ایسی کئی وارداتیں ہوتی ہیں جب ہندوستانی نوجوانوں کے ساتھ مجرموں جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے اور انہیں ہندوستان لوٹا دیا جاتا ہے۔ میں خود کو بے بس اور اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ کنال جین ایک عام ہندوستانی نژاد امریکی شہری ہیں اور یہ سب دیکھ کر ایک ہندوستانی نژاد امریکی خود کو بے بس اور اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا ہے، لیکن ہماری حکومت امریکہ میں ہندوستانی سفارت خانہ اور اس کے عملے پر اس واقعے کا کوئی اثر نہیں ہوا، نہ ہی انہیں ان ہزاروں ہندوستانی نوجوانوں کی فکر ہے جن کے ساتھ امریکہ میں مجرموں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہندوستانیوں کے ساتھ امریکہ میں ہونے والی اس بدسلوکی سے پورے ملک میں غم و غصہ ہے، تاہم حکومت کی طرف سے اس واقعے کی مذمت میں ایک لفظ نہیں کہا گیا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر۔
سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ قلب عباس زیدی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایرانی ترک حکومتوں کے ذریعے ایرانی ثقافت اور اسلام کے فروغ کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایرانی ثقافت کے اثر و نفوذ والے علاقوں میں اضافہ ہونے کی جانب اشارہ کیا تھا اور ایران پر ترکوں، غزنویوں اور پھر سلجوقیوں کی حکومت اور اثر و نفوذ کی کیفیت کے بارے میں گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ ترک حکمراں کسی بھی طرح کی قبائلی یا نسلی وابستگی کے بغیر ایرانی سلاطین کی مانند کام کیا کرتے تھے اور بعض نے تو اپنے لیے ایرانی شجرۂ نسب بھی تیار کر لیا تھا۔ نو مسلم سلجوقی ترک پہلے تو چراگاہوں کی کمی کے باعث حملہ آوروں کے مقابلے میں شمالی سرحدوں کی حفاظت کے وعدے کے ساتھ ایران میں داخل ہوئے، لیکن غزنویوں کا اقتدار کمزور ہونے کے ساتھ ہی ساتھ مضبوط ہوتے چلے گئے اور خوارزم اور ماورا النہر کے علاقوں پر بار بار کے حملوں کے بعد آخر کار اس علاقوں کے شہروں پر مسلط ہوتے چلے گئے اور پھر سلطان مسعود غزنوی کو بھی شکست دے دی اور ایران کے وسیع میدانی علاقوں کے حکمراں بن گئے۔
سلجوقیوں نے غزنوی شہنشاہوں کے تخت و تاج پر قبضے کے بعد ان کے انتظامی ڈھانچے اور نظم و نسق کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ اکثر وزیروں اور افسروں کو ان کے عہدوں پر باقی رکھا۔ سلجوقیوں نے ایران کے شاہی طریقۂ انتظام اور ایرانی تمدن کو اپنی قبائلی وابستگیوں پر ترجیح دی اور انہیں شاد و آباد علاقوں پر جارحیت اور لوٹ مار سے روکنے کی کوشش کی اور شہروں اور دیہاتوں میں پرامن مہذب زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی، لیکن ان میں سے بہت سے قبیلوں نے شہری اور دیہی زندگی کو پسند نہیں کیا۔ سلجوقیوں نے ان کے حملوں اور لوٹ مار سے محفوظ رہنے اور اپنے زیر قبضہ علاقوں کو بڑھانے کے لیے انہیں جہاد کے بہانے ایشیائے کوچک اور عیسائیوں کے زیر قبضہ علاقوں کی جانب بھیج دیا۔
ایرانی سلجوقیوں کی مانند رومی سلجوقی بھی ایرانی ثقافت کے زیر اثر تھے اور ان کی سرکاری درباری زبان فارسی تھی اور وہ نیز ان کے سلاطین تک اپنے لیے علاؤالدین کیقوباد جیسے ایرانی نام انتخاب کرتے تھے۔ پانچویں صدی ہجری کے بعد سے ایرانی حکومتیں یکے بعد دیگرے ختم ہوتی چلی گئیں اور اس کے بعد پہلوی دور حکومت تک ایران کی فوجی طاقت ترک سلاطین کے ہاتھوں میں رہی اور ایرانیوں نے تلوار ترکوں کے ہاتھ میں دے دی اور قلم اپنے ہاتھ میں رکھا۔ سلجوقیوں کے بعد مشرق سے مغرب تک متمدن دنیا یعنی ہندوستان سے ایشیائے کوچک تک ترک نژاد سلاطین کی حکومت ہو گئی، لیکن اس ہزار سال پر محیط ترکوں کے دور میں دفتری، مالی، مذہبی، علمی اور ادبی امور ایرانیوں کے ہاتھ میں رہے۔ اگرچہ سلجوقیوں کے بعد عالم اسلام میں اتنی وسیع و عریض شہنشاہیت کا سراغ نہیں ملتا، لیکن مصر اور ایلخانی حکومتیں، ہند کی مغلیہ سلطنت اور رومی سلجوقیوں کی سلطنت سب کی سب ترک نژاد تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے فارسی زبان و تمدن کو اختیار کر رکھا تھا۔ رومی سلجوقیوں نے فارسی زبان و ادب اور ثقافت کی ترویج و ترغیب کے لیے اتنے آگے تک قدم بڑھا لیا تھا کہ ایران قدیم کی علامت شیر اور آفتاب کو اپنی سلطنت کی سرکاری علامت بنا لیا تھا۔
اس دور میں ایران کی تاریخ میں پہلی بار ہندوستان سے لے کر ایشیائے صغیر تک فارسی زبان سرکاری زبان کا درجہ حاصل کر چکی تھی، اور اس کے نتیجے میں ایرانی ثقافت پہلی بار پوری متمدن دنیا میں پھیل گئی اور اتنا نفوذ پیدا کر گئی کہ جس کی ایران کی طویل تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس طرح تاریخ ایران نے اس نقطے کو ثابت کر دیا کہ حملے اور فوجی تسلط کے بغیر بھی ثقافتی بالادستی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایرانی ثقافت و تمدن کے علمبردار ترک سپاہیوں کے ساتھ تمام مسلم علاقوں میں پھیل گئے، اور چین، افریقہ اور یورپ کے دور دراز کے علاقوں کے سوا جو اس وقت تک عالمی ثقافتی تبادلے میں پیچھے رہ گئے تھے، جہاں بھی فن و ہنر اور علم و تجارت کا رواج اور لین دین موجود تھا، وہاں ایرانی ثقافت کی حامل شخصیتیں فعال سرگرمیوں کے ساتھ موجود تھیں۔
عظیم سیاح و مورخ ابن بطوطہ، جن کا سفر مارکوپولو سے بھی زیادہ طویل تھا، 8ویں صدی ہجری میں انجام پایا ہے۔ ابن بطوطہ نے جن شہروں کا سفر کیا ہے وہاں اکثر ثقافتی اور حساس عہدوں پر ایرانی فائز رہے ہیں۔ ابن بطوطہ کے سفر پر ایک نگاہ ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دور میں، یعنی 14ویں صدی عیسوی میں، بہت کم ایسی جگہیں تھیں جہاں کوئی ایرانی تاجر، فقیر، دریانورد، منشی، سیاستداں، عارف اور صوفی موجود نہ رہا ہو۔ ان میں سے اکثر ایرانیوں کے نام عربی زبان میں ملتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کا فیملی نیم ان کے شہروں کے نام سے منسوب ہوتا تھا۔ 10 سے 17 عیسوی کے دوران کینیا، حبشہ، وسطی افریقہ اور تنزانیہ کے زنگبار جیسے شہروں میں بھی ایرانی فعال انداز میں موجود تھے، اور انہوں نے ایرانی تمدن و ثقافت کو پھیلایا۔ ان علاقوں میں ایسے شہروں کا بھی پتہ چلتا ہے جو 300 سال پہلے تک ایرانیوں کا اصلی مرکز رہا ہے۔
منگول وہ پہلے غیر ایرانی فاتح تھے جو ایران پر قبضے کے پہلے مرحلے میں ایرانی ثقافت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے حملہ آور ہوئے، اور لوٹ مار کرنے کے بعد اپنی اصلی سرزمین مغولستان واپس چلے گئے۔ اس سے قبل ایران پر حملہ کرنے والے تمام فاتحین نے ایران پر قبضے کی غرض سے اس ملک پر حملہ کیا، لیکن ایران فاتح کرنے کے تھوڑے ہی دنوں بعد انہوں نے ایرانی تہذیب و تمدن اختیار کر لیا۔ منگولوں کے پہلے حملے کا ایران کے لیے کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ ایران کی مادی اور ثقافتی بنیادوں اور مراکز کو ایسا نقصان پہنچا کہ وہ کبھی بھی پوری طرح کمر سیدھی نہ کر سکے۔ ایران میں منگولوں کی حکومت کا دوسرا دور ہلاکو خان کی دوبارہ لشکر کشی کے ساتھ شروع ہوا، جو ایران پر مکمل قبضے کی غرض سے انجام پایا۔ اس بار منگولوں نے ایران پر باقاعدہ سکونت اختیار کی، اور شروع سے ہی جوینی جیسے خاندانوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور وزارت کے عہدوں پر فائز ہوئے۔ اس دور میں منگولوں کے ذریعے ایرانیوں کے قدم سرزمین چین تک پہنچے، اور ان کے ساتھ ایرانی ثقافت بھی چین پہنچی۔ ایسے ثبوت و شواہد موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ چین میں پہلی بار اسلام پہنچانے والے ایرانی ہی تھے، اور وہ ایرانی ہی تھے جنہوں نے چین میں زبان فارسی رائج کی۔ فرانسیسی مورخ پروفیسر شیفر چینی مسلمانوں کو ایرانی نژاد سمجھتے ہیں، جو منگولوں کے دور سے پہلے اپنی مرضی سے چین میں سکونت پذیر ہوئے۔ مارکو پولو نے چین میں بڑی تعداد میں ایرانی علماء، دانشوروں، اساتذہ اور افسروں کی جانب اشارہ کیا ہے، اور چین میں کئی شہروں کے ایرانی ناموں کا بھی ذکر کیا ہے۔
ایرانی ثقافت کے فروغ کا ایک اہم سبب ایرانی عرفا اور صوفیان کرام رہے ہیں۔ عرفا کا عملی سیر و سلوک ان کے طویل سفر کے دوران ہمیشہ ان کے ہمراہ رہا ہے، جس کے ذریعے وہ پورے عالم اسلام میں موجود عرفا اور صوفیان کرام کی زیارت کرتے تھے۔ ایرانی صوفیہ کا یہ محکم اور مضبوط عملی قدم ایرانی تمدن و ثقافت کا حامل ہوتا تھا جو پوری دنیا میں ایرانی ثقافت پھیلنے کا باعث بنا۔ بہت سے بزرگ ایرانی عرفا اور صوفیان کرام جو وسیع و عریض سرزمین ایران کے کسی گوشے میں پیدا ہوتے تھے، کسی دوسرے مقام پر فوت ہوتے تھے۔ جزیرہ نمائے ہند میں اسلام کی ترویج صرف سلطان محمود غزنوی اور دوسرے مسلم سلطانوں کی شمشیر کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ فروغ اسلام کا بڑا حصہ ایرانی عارفوں اور صوفیان کرام کے ہاتھوں انجام پایا ہے، اور یہ ایرانی صوفیوں اور عارفوں کا روحانی نفوذ تھا جس نے ہندوستانیوں کو دین اسلام کی جانب مائل کیا۔ اس سلسلے میں ہم کسی دوسرے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔
بہت سے ایرانی علماء اور دانشور اپنی جائے پیدائش میں نہیں رہتے تھے، بلکہ فکری بلوغ کے بعد جہاں کے ماحول کو بھی اپنی فکری سرگرمیوں کے لیے مناسب دیکھتے تھے اور اسے مرکز علم و ادب سمجھتے تھے، وہیں کوچ کر جاتے تھے۔ طبری و فارابی اور ابن سینا جیسی بہت سی عظیم شخصیات نے اس دور کے پر رونق شہروں کا سفر کیا اور اپنی جائے پیدائش سے بہت دور اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے اور وہیں سپرد خاک کر دیے گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام ایرانی مشاہیر سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی سے ایرانی پارلیمنٹ کے اراکین کی ملاقات، پارلیمنٹ کی اہمیت پر زور۔ امریکہ ایران کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتا۔ دہلی میں طلبا نے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کیا۔ اور فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ پٹی کے اسپتالوں کی بدحالی کی بابت خبردار کیا ہے۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بدھ کو ایران کی 12ویں پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر ارکان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اپنے خطاب میں آپ نے عید غدیر کو پورے عالم اسلام کے لیے حقیقت میں ایک بڑی عید اور معرفت اسلامی کے عمیق اور وسیع حقائق کا حامل بتایا، اور اس عظیم دن اور اسی طرح امام علی نقی علیہ السلام کے یوم ولادت کی مبارکباد پیش کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دنیا کی پارلیمنٹس کا حقیقی وزن ان کے قانونی وزن کے برخلاف الگ الگ ہوتا ہے، اور اس پارلیمنٹ کی پوزیشن اور حیثیت جو دین پر مبنی ہو، متقی اور پاکیزہ افراد پر مشتمل ہو، عدل و انصاف اور کمزوروں کی حمایت اور موزور طاقتوں کے مقابلے میں مزاحمت و استقامت کا عزم رکھتی ہو، اس پارلیمنٹ کی پوزیشن سے پوری طرح مختلف ہے جو لاابالی افراد پر مشتمل ہو اور جس کا کام ظلم کی مدد، امتیازی سلوک اور طبقاتی فاصلے بڑھانا اور غزہ کے قاتلوں جیسے مجرموں کی حمایت کرنا ہو۔ رہبر انقلاب اسلامی نے بڑی طاقتوں کی حرزہ سرائیوں اور مرضی مسلط کرنے کی کوشش کے مقابلے میں ایرانی قوم کی بے نظیر استقامت اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی ریلیوں میں عوام کی بھرپور شرکت کو قومی عزم و اقتدار کی واضح نشانیاں بتایا اور فرمایا۔ کہ یہ قوت و اقتدار قوانین اور افراد کو تسلیم یا مسترد کرنے میں اراکین پارلیمنٹ کا موقع بھی دکھائی دینا چاہیے، اور مجلس شورائے اسلامی میں یہ خصوصیات بڑی حد تک موجود ہیں۔ آپ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف احمقانہ بیانات یا الزامات پر ٹھوس، مستحکم اور متحدہ رد عمل کو اراکین پارلیمنٹ کی ایک اور ذمہ داری اور انقلابیت کا ایک اور مصداق بتایا۔ اس ملاقات کی ابتدا میں بارہویں پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب محمد باقر قالیباف نے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اسٹریٹجک ایکشن ایکٹ اور مسقط مذاکرات میں ملکی وزارت خارجہ کے باعزت موقف کی پارلیمنٹ کی جانب سے حمایت کی طرف بھی اشارہ کیا۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ خطے میں تمام امریکی اڈے ہماری دسترس میں ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع جنرل امیر نصیر زادے نے ایران کی مسلح افواج کی کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار رہنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر دشمن کوئی غلطی کرے تو امریکہ کو خطے سے نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے تمام اڈے ہماری پہنچ میں ہیں۔ ایران کے وزیر دفاع نے کابینہ کے اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کی غلطی اور ہمارے ملک کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کی صورت میں یقیناً دوسرے فریق کا جانی نقصان ہم سے زیادہ ہوگا، اور اس صورت میں امریکہ کو خطے سے نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ خطے میں امریکہ کے تمام اڈے ہماری پہنچ میں ہیں، اور بلا شک ہم میزبان ممالک میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ ایران نے آپریشنل میدان میں بڑی کامیابیاں حاصل کیں، اور ہماری تازہ ترین کامیابی گزشتہ ہفتے 2 ٹن وار ہیڈ والے میزائل کا تجربہ تھا۔ حکومت ایران کی ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کو ہمیں ڈکٹیشن دینے کا حق نہیں ہے۔ حکومت ایران کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے کہا ہے کہ امریکہ کو ہم سے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر وہ چیز حاصل کرنے کے لیے کوشش کا حق حاصل ہے جس سے ہمارے ملی مفادات پورے ہوں۔ حکومت ایران کی ترجمان نے المیادین ٹی وی سے گفتگو میں کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات پابندیوں کے خاتمے اور ہمارے ایٹمی پروگرام کے پرامن ہونے کے اعتراف پر منتج ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملی مفادات کی بنیاد پر کام کرتے ہیں اور ہر آپشن ہماری میز پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت مذاکرات میں روڑے اٹکانے کے لیے کسی بھی کوشش سے باز نہیں آ رہی، اور ہم نے شروع سے ہی اس کی اطلاع امریکیوں کو دی ہے۔ ترجمان حکومت ایران نے کہا کہ سینی حکومت کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن میں جو اطلاعات اور دستاویزات ملی ہیں وہ بہت زیادہ، اور ہمارے سیکورٹی ادارے مناسب وقت پر انہیں عام کریں گے۔ فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ ہم فوجی، سیاسی، اقتصادی ہر میدان میں ہر سیناریو کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ امید ہے کہ یورپی ممالک منطقی موقف اختیار کریں گے اور دشمنانہ موقف سے پرہیز کریں گے۔ دوسری طرف ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یورپ ایران کے خلاف اپنی ماضی کی غلطی کی تکرار کر رہا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام میں کوئی انحراف نہیں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ آف گورننس میں اس مسئلے کو اٹھانا ہی غیر منصفانہ ہے، جس کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ خود آئی اے ای کے طے کردہ معیاروں، ایٹمی اسلحے کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے، نیز سیف گارڈ سمجھوتے کے مطابق ایران کے ایٹمی پروگرام میں پرامن مقاصد سے کوئی انحراف نہیں آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایٹمی مذاکرات میں ایران نے زیادہ سخت رخ اختیار کر لیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران ایٹمی مذاکرات میں نہایت سخت ہو گیا ہے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے گزشتہ مذاکرات کے مقابلے میں بہت مختلف رویہ اختیار کر لیا ہے۔ اس موضوع نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا اور مایوس کر رہا ہے، لیکن ہم ملاقات کرنے والے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ امریکی صدر نے اپنے دعوے کو دہراتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے سلسلے میں بہت سے کام انجام دے رہے ہیں، اور ایرانی بہت اچھے اور سخت مذاکرات کار ہیں۔ ٹرمپ حکومت کے حکام ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے باوجود براہ راست مذاکرات کی درخواست کر رہے ہیں اور ساتھ ہی متضاد دعووں اور بیانات کی تکرار کر رہے ہیں۔ امریکی حکام ایک طرف مذاکرات کو مثبت کہتے ہیں، دوسری جانب واشنگٹن کی از حد دباؤ ڈالنے کی پالیسی کے تحت بے بنیاد دعوے اور دھمکیاں دے کر سمجھوتا نہ ہونے کے نتائج کے بارے میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دہلی میں طلبہ نے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کر کے غزہ پر جاری وحشیانہ حملے فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جے یو این کے طلبہ اور طالبات کی بڑی تعداد نے دہلی میں غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت کی۔ مظاہرین میں شریک طلبہ و طالبات کے ہاتھوں میں ایسے اعلانات اور پلے کارڈ موجود تھے جن پر اسرائیلی حکومت کی مذمت میں نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے صہیونیت مرد آباد، اسرائیل مرد آباد اور فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے لگائے۔ یاد رہے کہ دہلی میں یونیورسٹی طلباء نے یہ مظاہرے ایسی حالت میں کیے ہیں کہ ہندوستان میں انتہا پسند ہندوتوا وادی گروہ اسرائیل کے حامی ہیں، جن کے رابطے حکمراں بی جے پی جماعت سے بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں عام طور پر اسرائیل کے خلاف سڑکوں پر نکل کر مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس مظاہرے کے موقع پر بعض طلباء کے ہاتھ میں صہیونی وزیراعظم نتن یاہو کے ساتھ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کی بھی تصویر تھی۔ مظاہرہ کرنے والے طلباء نے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ صہیونی حکومت کے ساتھ روابط فوری طور پر منقطع کر لیے جائیں۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر مبتلا ہونے والوں کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر گئی۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 306 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کی نئی لہر سے 6 اموات کا اندراج کیا گیا ہے، جن میں سے 3 اموات کیرلا میں ہوئی، 2 کرناٹک اور 1 موت مہاراشٹرا میں ریکارڈ کی گئی۔ ہندوستان کے محکمہ صحت کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے نئے ویریئنٹ کی لپیٹ میں آنے والے کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس وقت ہندوستان میں LF7، XFG، NF1 اور NB1 سمیت متعدد نئے ویریئنٹ موجود ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ پٹی کے اسپتالوں کی بدحالی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے تازہ ترین جرائم میں شہداء کی تعداد 57 سے زیادہ اور زخمیوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ پٹی کے شفا اسپتال کے سربراہ محمد ابو سلیمہ نے مرکزی غزہ پر بدھ کو جارے اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید و زخمی ہونے والوں کے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے منتظر شہریوں پر صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 57 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 100 سے زیادہ فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا کہ اب تک غذائی امداد کے منتظر 224 فلسطینی شہید اور 1,858 زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 123 اور زخمیوں کی تعداد 474 ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 18 مارچ 2025 سے غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی نئی لہر میں شہید ہونے والوں کی تعداد 4,821 اور زخمیوں کی تعداد 15,353، جبکہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 55,140 اور زخمیوں کی تعداد 1,27,394 ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ سے وابستہ عالمی ادارے خوراک نے اپنے بیان میں غزہ میں بڑے پیمانے پر امداد پہنچنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ پٹی میں بھوک مری پر سخت تشویش پائی جاتی ہے۔ عالمی ادارہ خوراک نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 19 مئی سے اب تک ہم نہایت محدود پیمانے پر ہی انسان دوستانہ امداد غزہ پٹی میں بھیج سکے ہیں۔ اس بین الاقوامی ادارے نے کہا کہ غزہ پٹی میں جب سے انسان دوستانہ امداد کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے اب تک صرف 700 امدادی ٹرک غزہ پٹی میں داخل ہو سکے ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ قحط کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ہم غزہ کے باشندوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے کی منظم حمایت کر رہے ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اس علاقے میں انسان دوستانہ امداد پہنچانے کے لیے کاروانوں کے راستوں کو محفوظ بنانے، لائسنس جاری کرنے کے عمل کو تیز کرنے اور گزرگاہوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی ریزرو فورس کے درجنوں افسروں نے غزہ میں جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سہنی اخبار یدیوت آہارونوت نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ غاصب سہنی فوج کی ریزرو فورس کے دسیوں افسروں نے ایک تومار پر دستخط کر کے سہنی وزیراعظم نتنیاہو، وزیر جنگ اسرائیل کاٹس اور سہنی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف ایال زمیر سے مطالبہ کیا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے اور غزہ جنگ بندی کے لیے سمجھوتا کریں۔ اس سہنی اخبار نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ریزرو فورس کے افسروں نے اپنے تومار میں سہنی کابینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کابینہ کے غیر جمہوری ہونے کے باعث وہ فوج میں خدمات انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ریزرو فورس کے 41 افسران نے اس تومار میں غزہ پٹی کے خلاف جنگ چھیڑنے کو سیکورٹی نہیں بلکہ ایک سیاسی اقدام قرار دیا ہے۔ ریزرو فورس کے افسروں کا کہنا ہے کہ نتنیاہو کی کابینہ نے قیدیوں کی واپسی کے لیے سمجھوتے کا موقع ضائع کر دیا اور فوج کی بمباری میں ان کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہو گئی۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں ٹرمپ حکومت کی امیگریشن پالیسی کے خلاف مظاہرین کی پرتشدد سرکوبی کے نتیجے میں حالات زیادہ خراب ہو جانے کے بعد رات کا کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ٹرمپ حکومت کی امیگریشن پالیسی کے خلاف مظاہرین کے خلاف پولیس اور سیکورٹی دستوں کے تشدد کے نتیجے میں حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق لاس اینجلس میں مظاہرین اور سیکورٹی دستوں کے درمیان جھڑپوں میں شدت اور تشدد بڑھنے کے بعد رات کے 8 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ امریکی سیکورٹی اہلکاروں نے سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ یاد رہے کہ لاس اینجلس میں گزشتہ 5 دن سے تارکین وطن کے خلاف حکومت کے کریک ڈاؤن کے بعد مظاہروں اور مظاہرین کے ساتھ سیکورٹی اہلکاروں کی جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک ان جھڑپوں میں سینکڑوں افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ لاس اینجلس میں نیشنل گارڈز کی تعداد بڑھا دی گئی ہے اور بحریہ کے سینکڑوں جوان تعینات کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ لاس اینجلس میں نیشنل گارڈز آف فوجیوں کی تعیناتی کی کیلیفورنیا کے گورنر نے پہلے ہی مخالفت کی تھی۔ تازہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ کیلیفورنیا کے گورنر نے ٹرمپ اور امریکی وزیر جنگ کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ کیلیفورنیا کے گورنر نے ٹرمپ حکومت کے اس اقدام کو طاقت کا ناجائز استعمال اور جمہوریت پر حملہ قرار دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر آپ سامعین سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahara.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سحر اردو ٹی وی سے نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی ہماری سائٹ کا حصہ رہتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ویڈیو گیلری، فوٹو گیلری بھی ہماری سائٹ کا حصہ ہے. منتخب رپورٹیں بھی سائٹ پر باقاعدہ طور پر موجود رہتی ہیں، جو خاص مواقعوں پر ہمارے نمائندوں کی طرف سے ٹی وی کی خبروں میں پیش کی جاتی ہیں. ان خبروں کو سامعین کے، ناظرین کے استفادے کے لیے ویب سائٹ پر رکھا جاتا ہے، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. جی ہاں سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرمائیں گے. پروگرام اسلام کی معرفت کے بعد خبروں کا تیسرا بلیٹن آپ سامعین سن سکیں گے. اور نشریات کا اختتام حسب معمول حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پر ہوگا. سامعین، ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے آپ اپنی آرا سے بھی ہمیں مطلع فرما سکتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کی آرا، آپ کے خطوط پروگرام بزم دوستاں میں شامل کیے جاتے ہیں. اور پروگرام بزم دوستاں سامعین دوستوں کا مقبول ترین پروگرام ہے، اور سامعین دوست مختلف مناسبتوں سے اپنے آڈیو پیغامات بھی ہمارے لیے ارسال کرتے ہیں. تو اپنے قلوب کو پروگرام کے اس حصے میں منور کیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے.
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول.